أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، أما بعد. محترم سامعین کرام، جس طرح سے آپ تمام مومنین کرام کی خدمت میں دیگر کتب کی کیسٹ پیش کی گئیں، اسی طرح سے آیت اللہ دستغیب شیرازی کی کتاب درس اخلاق کی تیسری کیسٹ بھی پیش کی جا رہی ہے تاکہ مومنین کرام زیادہ سے زیادہ استفادہ فرمائیں. انصاف کی اہمیت، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، سید الاعمال ثلاثہ، بہترین کام تین ہے. یہ لفظ سفینۃ البحار جلد دو صفحہ نمبر 594 پر موجود ہے، جبکہ اصول کافی میں اس کی جگہ اشد الاعمال ثلاثہ لکھا ہے، یعنی اہم ترین کام تین ہے. باقی روایت یکساں ہے. امام فرماتے ہیں تمہاری جانب سے لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے، اس حد تک انصاف کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو ویسی ہی چیز لوگوں کے لیے پسند کرو. اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ مالی امور میں ہمدردی سے تمہیں کام لینا چاہیے. وذکر اللہ علی کل حال، اور تمہیں چاہیے کہ ہر حال میں خدا کو یاد رکھو. انسان اگر اہل انصاف نہ ہو تو وہ حیوان ہے، وہ حیوان ہے جو حق اور ناحق میں تمیز نہیں دیتا. ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کو حاضر و ناظر سمجھیں، دوسروں کا حق اگرچہ وہ نظریاتی اختلاف رکھتے ہوں پامال نہ کریں، بالکل اسی طرح دوسروں کے حق کا خیال رکھیں جس طرح اپنے حقوق کا اور اپنے لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے. نہ انصافی کی بات نہ کریں، اور تعصب میں آ کر کسی پر تہمت نہ لگائیں. جاہلانہ حمیت بے جا غیرت یا تعصب کی ضد انصاف ہے. ہر شخص کو چاہیے کہ وہ حق و انصاف کا دامن نہ چھوڑے، ظلم کا ساتھ نہ دے بلکہ حق ہی کا ساتھ دے، اگرچہ حق کسی غیر کو مل رہا ہو اور ظلم کسی اپنے کے ہاتھوں ہو رہا ہے. انسان کوئی ہو اسے انصاف ملنا چاہیے، اور انسان کوئی ہو اسے ظلم سے روکنا چاہیے. ایسے موقع پر اپنائیت اور رابطہ نہیں بلکہ حقانیت اور ضابطہ پیش نظر ہونا چاہیے. دسواں درس، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے درس کا خلاصہ. پچھلے درس میں ہماری گفتگو غصے کے بارے میں یہ ہوئی کہ غصہ یا قوت غضب خداوند عالم نے انسان کی طبیعت میں رکھا ہے. اس قوت کو موقع محل کے لحاظ سے استعمال کرنا چاہیے، لیکن عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان قوت غضب کو غیر ضروری طور پر استعمال کرنے لگے، یا جہاں اس قوت کے استعمال کی ضرورت ہو وہاں بھی استعمال نہ کرے. ایسا کرنا ایک قابل مذمت عمل ہے. غصے میں عدل و انصاف کا مطلب یہ ہے کہ انسان غلط اور بری باتوں کے مقابلے میں غضبناک ہو. البتہ ایسی صورت میں جتنی دیر اور جس انداز سے غصے میں آنے کی ضرورت ہے اتنا ہی غصہ کرنا چاہیے. وہ غصہ جس کی مذمت ہوئی یہ ہے کہ آدمی سے بے اختیار سرزد ہو جانے والی غلطیوں پر غصہ کرے، یا کسی سے کسی کام کی توقع رکھے اور جب وہ پوری نہ ہو تو اس پر برہم ہو جائے. اسی طرح اپنے ساتھ کام کرنے والے یا اپنے کسی مد مقابل سے حسد کرے، اور جب بھی کبھی انہیں کوئی ترقی حاصل ہو یا کسی طرح کا کوئی اور فائدہ ہو تو ان پر برس پڑے، اور یہ چاہیے کیونکہ ترقی باقی اور یہ چاہے کہ ان کی ترقی باقی نہ رہے اور فائدہ ختم ہو جائے. آج ہم ایسے غصے کی بابت گفتگو کریں گے جو حد اعتدال سے زیادہ شمار ہوتا ہے اور قابل مذمت ہے. زبان، ہاتھ اور دل. بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں غصہ کرنا صحیح ہوتا ہے، لیکن حد سے، یعنی ضرورت سے زیادہ ہونے کی صورت میں یہی غصہ ناپسندیدہ قرار پاتا ہے. باطل کے مقابلے میں ظالم کے ظلم سے نپٹنے کے لیے اور گنہگار کو گناہ سے روکنے کے لیے غصہ کرنا چاہیے. غضب کی قوت استعمال ہونی چاہیے، زبان، ہاتھ اور دل استعمال ہونے چاہیے. البتہ ہر قسم کے غصے کو ضرورت کے عین مطابق ہونا چاہیے. ضرورت سے بڑھ کر غضب اگر ابھار لیا جائے تو اس کا نتیجہ کبھی الٹا بھی ثابت ہوتا ہے اور نقصان دہ ہوتا ہے۔ اگر کسی نے آپ کو خامخواہ برا بھلا کہا تو مومن کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جواب میں غصہ ظاہر کرے، لیکن مومن کے کمال کا تقاضا یہ ہے کہ خاموشی اختیار کرے اور خامخواہ برا کہنے والے کو معاف کر دے۔ لیکن اگر آپ اس برا بھلا کہنے والے کو مارنا شروع کر دیں تو یہ آپ کا حد سے پہچانا ہوگا، زبان کا جواب زبان ہی سے مناسب ہوتا ہے۔ برائی کا جواب نیکی۔ اگر آپ برا بھلا کہنے والے کو کچھ کہے بغیر معاف بھی کر دیں اور میٹھی زبان میں مسکراتے چہرے کے ساتھ نصیحت بھی کریں تو یہ برائی کا جواب نیکی ہوگا۔ مثلا آپ ہمدردی بھرے لہجے میں کہہ سکتے ہیں، بھائی آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں، شریف انسان ہیں، لوگوں کی نظروں میں آپ کا احترام ہے، آپ ایسی بات کر کے اپنی شخصیت کو نہ گرائیں۔ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، سورہ حامیم سجدہ آیت 34۔ یعنی بھلائی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی، لہذا سخت کلامی کا ایسے طریقے سے جواب دو جو نہایت اچھا ہو۔ ایسا کرو گے تو تم دیکھو گے کہ جس شخص سے تمہاری دشمنی تھی وہ گویا اب تمہارا گہرا دوست بن گیا ہے۔ ایسے واقعات کتنے اچھے لگتے ہیں، کسی نے آپ کو برا کہا تو آپ نے بڑا دل کرتے ہوئے پیار بھرے انداز میں اسے نصیحت کی، آپ کی ضرورت کے وقت وہ کام نہیں آیا تھا لیکن اس کے باوجود اس کی ضرورت کے وقت آپ کام آ گئے۔ ایسا کرنے سے نہ صرف یہ کہ دشمنی ختم ہو جاتی ہے بلکہ گہری دوستی میں بدل جاتی ہے۔ البتہ اتنا بڑا دل کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا، جو بڑے اونچے درجے کا ایمان رکھتے ہیں اور نہایت اعلی اخلاق کے حامل ہوتے ہیں یہ انہی کا کام ہوتا ہے۔ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، سورہ حامیم سجدہ آیت 35۔ یعنی یہ کمال انہی کو حاصل ہے جو صبر کرنا جانتے ہیں، اور یہ کمال انہی کو حاصل ہے جن کا ایمان و عمل بہت اعلیٰ ہے۔ ایسا کرنے کا فائدہ۔ اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت نخانی۔ اگر یہ جان لیں کہ لذت ترک کر دینے میں کیا لذت ہوتی ہے تو پھر آپ کو نفسانی خواہشات کے پورا ہونے سے حاصل ہونے والی لذت لذت نہیں معلوم ہوگی۔ اگر آپ ایسے بننا چاہتے ہیں تو یہ ابتدا میں ایک دشوار کام لگے گا، لیکن رفتہ رفتہ آپ کو اسی میں مزہ آنے لگے گا۔ آپ کا دل اسی طرح ٹھنڈک محسوس کرے گا، آپ کا دماغ اسی طرح سکون پائے گا۔ آپ جب دیکھیں گے کہ آپ کو برا بھلا کہنے والا آپ کے حسن سلوک کی وجہ سے گرویدہ ہو گیا ہے تو آپ کو ایسی خوشی حاصل ہوگی جو کسی اور طرح حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ ترکی و ترکی جواب دینے سے، تلخی کے جواب میں تلخی ظاہر کرنے سے دل کی بھڑاس تو نکل جاتی ہے لیکن وہ خوشی حاصل نہیں ہوتی جو معاف کر دینے سے اور دشمن کو دوست بنا لینے سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر فرض کیا بدی کے جواب میں نیکی کا نتیجہ ایسا نہ نکلے، اگر فرض کیا اس طرح دشمن آپ کا گرویدہ نہ ہو جائے، تب بھی آپ کو خوشی اور سکون کا احساس ہوگا، اور یہ سکون دل کی بھڑاس نکال دینے کے بعد والے سکون سے بڑھ کر ہوگا۔ آپ کو اپنی شرافت اور عظمت خود مزہ دینے لگے گی۔ شرعی حد میں انتقام۔ معلوم ہوا کہ کمال بدی کے جواب میں نیکی کرنا ہے۔ کمال کا ایک چھوٹا درجہ یہ بھی ہے کہ بدی کے جواب میں نہ تو نیکی کی جائے اور نہ ہی برابر کا بدلہ لیا جائے، اور انصاف یہ ہے کہ بدی کے جواب میں برابر کا بدلہ لیا جائے، شرعی حدود میں رہتے ہوئے انتقام لے لیا جائے۔ انتقام اگر شرعی حد میں ہو تو یہ عدل و انصاف سے ہٹ کر نہیں ہے اور شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ اگر کسی نے آپ کو احمق کہہ دیا اور آپ نے جواب میں کہہ دیا کہ احمق تو تم ہو، تو یہ شرعی حد میں رہتے ہوئے برابر کا انتقام ہے، اس لیے کہ احمق کہنا گالی نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے آپ کو گالی دی تو آپ وہی گالی جواب میں اسے نہیں دے سکتے، اس لیے کہ گالی دینا حرام ہے۔ معلوم ہوا کہ انتقام کی اجازت اسی وقت ہے جب وہ برابر کا ہو اور شرعی احکام کی پابندی کرتے ہوئے لیا جائے. ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. سورہ بقرہ آیت 194. پس جو شخص تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی اس نے تم پر کی ہے ویسی ہی زیادتی تم بھی اس پر کر سکتے ہو. البتہ بدلہ یا انتقام لینے کے ہر صورت میں اجازت نہیں ہے. بعض امور ایسے ہوتے ہیں جن کا بدلہ قاضی یعنی شرعی حاکم کی موجودگی یا اجازت کے بغیر لیا نہیں جا سکتا. مثلا زخم کے جواب میں زخم نہیں لگایا جا سکتا. اس کے لیے شرعی عدالت میں حاضری اور قاضی کی اجازت ضروری ہوتی ہے. پاک دامن عورت پر کسی نے بدکاری کی تہمت لگائی ہو تو تہمت لگانے والے پر یا اس کی کسی رشتہ دار عورت پر ایسی تہمت جواب میں نہیں لگائی جا سکتی. ایسی تہمت کا جواب بہت مشکل ہے. چار عادل آدمیوں کی گواہی شرعی قاضی کے سامنے ضروری ہے. بصورت دیگر انتقام نہیں لیا جا سکتا. البتہ بدکاری کی تہمت لگانے والے کو عادل گواہ پیش نہ کرنے کی صورت میں شرعی سزا دلوائی جا سکتی ہے. غصے کی حالت میں زبان ہاتھ اور دل کو قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ شرعی حد سے تجاوز نہ ہو جائے. خود پر غضب کے عالم میں قابو پانے کے لیے خوف خدا کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر خوف خدا نہ ہو تو آدمی غضب کے عالم میں حد اعتدال سے آگے بڑھے بغیر نہیں رہ سکتا. سورہ کف میں ارشاد ہے کہ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم حمیۃ الجاہلیہ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین والزمہم کلمۃ التقویٰ وکانوا احق بها واہلها وکان اللہ بکل شیء علیما. سورہ فتح آیت 24. یعنی جب کافروں نے اپنے دلوں میں ضد ٹھان لی تھی اور ضد بجاہلیت کی تھی تو خدا نے اپنے رسول اور مومنین کے دلوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور اس کو پرہیزگاری کی بات پر قائم رکھا. یہ لوگ اسی کے سزاوار اور اہل بھی تھے اور خدا تو ہر چیز سے خبردار ہے. ہم نے پہلے بیان کیا کہ اسلام پھیلنے سے پہلے اور ابتدا اسلام کے زمانے میں عرب لوگوں کی اخلاقی حالت بہت گری ہوئی تھی. شیطانی غصہ بیجا ضد اور جاہلانہ تعصب ان کی عادت بنا ہوا تھا. روایت کے مطابق تعصب ہلاکت کا موجب ہوتا ہے. وہ لوگ آنکھ بند کر کے باطل کی حمایت کرتے تھے. اپنے علاقے اور قبیلے کی بیجا طرفداری بھی گویا اپنا فرض سمجھتے تھے اور ان معاملات میں حد سے بڑھے ہوئے تھے. مذکورہ آیہ شریفہ میں خداوند تعالیٰ مومنین کو تسلی دے رہا ہے تاکہ وہ اپنے غضب پر قابو پائے رہیں اور فساد کی آگ جاہلیت کے جنگل میں پھیل نہ جائے. اسی لیے خداوند تعالیٰ تقوی اختیار کرنے کی تاکید بھی فرما رہا ہے. تقوی یعنی خوف خدا غضب کی سرکشی پر آمدہ گھوڑے کو بھی رام بنا دیتا ہے. عدل کے صراط مستقیم سے ہٹنے نہیں دیتا اور کسی حرام کام کا موجب نہیں بننے دیتا. صلح حدیبیہ. مذکورہ آیہ شریفہ صلح حدیبیہ سے متعلق ہے. اس کی تفصیل اسلامی تاریخ کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گی. ہم صرف اپنے موضوع سے مربوط ہوتے ہوئے اس سے استفادہ کریں گے. جب صلح نامہ لکھنے کی بات طے پائی تو قریش کے مشرکوں کا نمائندہ سہیل ابن عمر قرار پایا. طے ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود صلح نامے کا متن تیار کریں گی. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کا متن لکھوایا اور حضرت علی علیہ السلام نے لکھا. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت علی نے لکھ دیا. سہیل نے کہا ہم رحمان اور رحیم کو نہیں پہچانتے. ہمارے آبا و اجداد نے ہمیں ایسا کوئی نام نہیں سکھایا. بس یہ نہیں لکھنا چاہیے. کچھ مسلمان غضب ہو گئے اور زور دینے لگے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور لکھا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سہیل سے پوچھا اچھا تو پھر ہم کیا لکھیں؟ سہیل نے کہا اب تک ہماری رسم چلی آ رہی ہے کہ ہم بسمک اللہم لکھتے ہیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا یہ جملہ مٹا دو اور بسمک اللہم لکھ دو. اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت اور بہتری اسی میں تھی کہ جنگ نہ ہو اور صلح سے کام لیا جائے. خواہ پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جاتا خواہ بسمک اللہم، دونوں صورتوں میں اللہ کا نام تو آیا، کسی بت کا نام تو نہیں لکھنا پڑا. غیر ضروری طور پر اظہار غضب سے اسلام اور مسلمانوں کو اتنی سی بات پر خطرے میں ڈالنا معقول نہیں تھا. محمد ہر حال میں پیغمبر ہے. پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لکھو محمد الرسول اللہ اور سہیل ابن عمر کے درمیان قرارداد. سہیل ابن عمر نے اعتراض کیا اگر ہم تم کو اللہ کا رسول سمجھتے ہوتے تو تم سے جنگ نہیں کرتے، بس لفظ رسول اللہ مٹاؤ. اس بات پر بھی اصحاب غضبناک ہو گئے اور قریب تھا کہ جنگ شروع ہو جائے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے اسے مٹا دو. علی علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے رسول خدا ہونے کا عنوان میں کیسے مٹا دوں؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلم خود اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کا لفظ محو کر دیا. ظاہر ہے کہ لفظ رسول اللہ ایک کاغذ پر مٹانے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب رسالت تو ختم نہیں ہوتا تھا. یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کی خاطر جنگ کی جاتی. ظاہر ہے محمد ہر حال میں پیغمبر ہی رہتے، اور ایک قلم کی زد میں لفظ رسول آ جانے سے رسالت تو زد میں نہیں آتی تھی. علماء اور ملت، آج کل ایران میں منحرف پارٹیوں کے لوگ آزادی سے غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں. اسلامی انقلاب کے رہبروں اور اسلام کے پرچمداروں یعنی علماء کی توہین کر رہے ہیں. ہم ان سے کہتے ہیں کہ علماء نے ملت کا کیا بگاڑا ہے، علماء نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، کون سا ظلم یا جرم کیا ہے؟ تم علماء کو ہر چیز کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہو، یہ نہیں دیکھتے کہ انقلاب سے پہلے کے زمانے میں اور انقلاب سے بعد کے زمانے میں کتنا فرق آ گیا ہے؟ علماء نے کب اقتدار کی حوث کی ہے؟ صرف کچھ علماء نے عہدے سنبھالے ہیں تو وہ بھی دراصل کرسی نہیں بلکہ ذمہ داری سنبھالی ہے. تم کو تو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ شب و روز انتھک محنت کر رہے ہیں، اپنی پرواہ کیے بغیر اسلامی انقلاب کا دفاع کر رہے ہیں، کسی مادی لالچ کے بغیر اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کر رہے ہیں. علماء تو ملت کے خدمت گزار ہیں، وہ نہ تو اقتدار کے بھوکے ہیں اور نہ ہی خود پرستی یا شہرت کی طلب انہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ جاہلیت کی جیسی باتوں سے پرہیز کریں. جاہلیت کے جواب میں غضبناک ہونا اور جاہلیت اختیار کرنا مومنین کو زیب نہیں دیتا. ہمیں پرسکون رہنا چاہیے. سورہ فتح کی جو آیت تلاوت کی گئی اس میں بھی خدا مومنین کو پرسکون رہنے کی تاکید فرما رہا ہے. پرسکون رہنا، مومن وہی ہے جس کا ملکہ تقویٰ ہو، تقویٰ جس کے شرست بن چکا ہو. مومن وہی ہے جو ہمیشہ خدا کو حاضر و ناظر سمجھتا رہے، ہر وقت اس کے ذہن میں یہ خیال رہے کہ خدا دیکھ رہا ہے. ایسا ہی شخص اپنے غضب پر اور اپنی قوت شہوت پر بھرپور قابو رکھ سکتا ہے. ایسا ہی شخص غصہ کرتا ہے تو بھی خدا کے لیے غصہ کرتا ہے، غضب کی روح میں بہہ نہیں جاتا، کبھی اپنی ذات کی خاطر غصہ نہیں کرتا. آپ حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت دیکھ لیجئے. مشرکوں کے نمائندے سہیل ابن عمر نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی اور ان کے نام مبارک کے آگے سے رسول اللہ کا لفظ مٹانے پر زور دیا. آپ رسول اللہ کی سنت دیکھیے کہ وہ پرسکون رہے اور خود اپنے دست مبارک سے لفظ مٹا دیا. باطل کے مقابلے کا ایک طریقہ پرسکون رہنا ہے، صبر کے